بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 اگست 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان میں شدید ترین سیلاب مسلمانان پاکستان کے اجتماعی جرائم کی سزا کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا سورہ انفال کی چند آیات کے حوالے سے اس وقت جو آفت ہم پر آئی ہوئی ہے اس کا بھی ذکر ہوا اور پھر پاکستان کا قیام جن حالات میں ہوا اس کے حوالے سے بھی آیت ہمارے زیر درس آئی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بالکل پاکستان ہی کے حالات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف وہ کتاب جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تو ہمارا ذکر جو ہے یقین یہاں پر موجود ہے. آج سورہ روم کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے. بلکہ ہمارے مرزا ایوب بیگ صاحب نے اس دفعہ جو اداریہ لکھا اس میں بھی انہی آیات کو موضوع بنایا. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں، خشکی میں، سمندر میں، ہر جگہ فساد اور بگاڑ غالب آ چکا ہے، چھا گیا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں. یہ جو حقیقت بیان ہوئی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک فساد تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کی ناانصافی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ایک طبقہ دوسرے پر ظلم ڈھا رہا ہے. چنانچہ اس آیت کا جو اولین مصداق ہے وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا. اس سے پہلے پوری دنیا جو ہے کفر اور شرک کے اندھیاروں میں غرق تھی اور ہر جگہ ناانصافی، ظلم، جور، ستم. ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کا نظام نہیں ہوگا، وہ ہے واحد نظام جو مکمل عدل اور انصاف کی ضمانت دینے والا ہے، پھر تو جس کا بس چلے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عہد قدیم کا مسئلہ ہے کہ کبھی ہوا کرتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ. آج معلوم ہوا کہ نہیں، آج بھی یہی اصول. جو اقوام اپنے آپ کو سب سے زیادہ تہذیب، مہذب، تعلیم یافتہ اور ایوالوڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ اقوام ہیں، دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں بھی اصول یہی ہے۔ جو ظلم و جور اور دہشت گردی کا بازار گرم ہے، وہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ سب سے بڑے دہشت گرد اس دنیا میں وہ خود ہیں، اور نکلے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ یہ ہے چوری اور سینہ زوری۔ تو بہر کیف جب انسانیت جو ہے وہ نبوت کے نور سے محروم تھی، اور اس وقت بر و بحر میں ایک فساد برپا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنی کمائی کے نتیجے میں۔ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ خود انسان۔ لیکن اسی آیت کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ بر و بحر کے اندر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، وہ زلزلے ہو، وہ سیلاب ہو، کوئی اور آفت سماوی ہو، قحط سالی ہو، اس کا تعلق بھی انسان کے اعمال سے۔ بما کسبت ایدی الناس، چنانچہ وہ تفسیر احسن البیان میں مفسر نے لکھا، اور اس اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ایک ہدایت مل گئی، جب انسان آسمانی ہدایت سے دور ہوگا تو وہ خود بھی ظلم اور ستم کا بازار گرم کرے گا، اور زمین میں فساد مچائے گا، اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں بحر و بر میں ویسے بھی فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، اس کی ریفلیکشن زلزلوں اور قحط اور سیلابوں کی شکل میں سامنے آئے گی۔ یہ اصلا انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ یہ بہت اہم حقیقت ہے جو اس میں آئی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اللہ کا عذاب تو ہے، لیکن اس کے اندر پوشیدہ کیا بات ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے تمام جرائم کی سزا یہاں مل رہی ہے۔ جرائم کی اصل سزا وہی ملے گی جو دار الجزا ہے، دنیا تو دار العمل ہے، یہاں تو موقع دیا گیا۔ اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو اللہ کے شکر گزار بن کر رہو، چاہے ناشکری بن کر رہو، چاہے عدل و انصاف پر گامزن رہو، اور چاہے بے انصافی اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر دو، تمہارے ہاتھ کھلے، موقع۔ لیکن جب یہ معاملات حد سے بڑھ جاتے تو پھر دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ ہے، لیکن یہ ان کے تمام بدعمالیوں کی سزا نہیں ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کچھ ان کے اعمال کی جزا، کچھ سزا یہاں پر، اور اس میں بھی آگے جو حقیقت آ رہی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹیں اور لوٹیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ ایک ہی آیت میں بہت سی اہم حقائق کا تذکرہ۔ آج پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں ایک سیلاب تو وہ ہے جو اس وقت آیا۔ یہ ملک اور کس کس سیلاب کی زد میں، کس کس سیلابوں کی زد میں نہیں ہے؟ کرپشن کا سیلاب یہاں ہے، دھوکے اور جال سازی کا سیلاب یہاں ہے، مہنگائی کا سیلاب یہاں ہے، اور باہم قتل و غارت گری کا سیلاب یہاں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ 63 سال پہلے ایک ملک حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ ہم ہندو کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، اس کا مذہب الگ ہے، اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کا کلچر الگ ہے، اس کی اقدار الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا معاشرہ چاہیے، اپنے اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے پوری دنیا کو ایک اس کا نمونہ دکھا دیں، لائٹ ہاؤس، یہ ہے اسلام۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ اور آج دیکھیے آپ کیا کیا عذاب نہیں آ رہے، ٹارگٹ کلنگ کیا ہو رہی ہے؟ یہ ایک قوم تھی جس نے مل کر پاکستان بنایا تھا، ایک قوم مسلمان، آج کیا ہے؟ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ حاضر پٹھان کو مار رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ، جواباً وہ بھی کرے گا کاروائی. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچ پنجابی کو مار رہا ہے اس بنیاد پہ کہ تم پنجابی ہو، صرف اور صرف اس بنیاد پہ. بدترین خانہ جنگی کی شکل ہے یہ، جو اگر کچھ پھیل گئی تو بس پھر جو آگ بھڑکے گی اس کا تصور نہیں کر سکتے، خاص طور پر کراچی اور بلوچستان. کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، آخر کیوں؟ ایک قوم تھے، کیوں تھے؟ اور آج ایسے ہیں تو کیوں ہے؟ اپنے جرائم کو دیکھنا ہوگا، اپنے کرتوت. جتنے دور اس وقت تھے ہم اسلام سے، اس سے بھی بہت دور جا چکے. ابھی کل ہی ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اسلامی اعتبار سے بڑی کمزور حالت میں ہیں. ہمارے یہاں پر اسلام، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں وہ بھی جاتے ہیں، مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کی حکومت انہیں سبسڈی دیتی ہے عمرے اور حج پر جانے کے لیے، سہولتیں فراہم کرتی ہے. آپ کی حکومت آپ پر ٹیکس لگاتی ہے، حج کرنے جا رہے ہو، عمرہ کرنے جا رہے ہو، خصوصی طور پر کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا، فلاں ٹیکس بھی لگے گا، فلاں بھی لگے گا. لیکن سب سے بڑے رونے کی بات کیا ہے؟ دین تو یہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے لوگوں نے اپنے عائلی قوانین، مسلمانوں کے عائلی قوانین کا آج تک تحفظ کیا ہے. وہاں پر مسلمانوں کے فیملی لاز میں کوئی قوت، کوئی پارلیمنٹ، کوئی لوک سبھا اور کوئی سپریم کورٹ اب دخل اندازی نہیں کر سکتے. اور جو مسلمانوں کا ملک ہم نے بنایا 1962 سے، یہاں پر وہ عائلی قوانین، فیملی لاز نافذ ہے جنہیں تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر خلاف اسلام قرار دیا تھا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. قرآن مجید کو پڑھیں، سب سے زیادہ تفصیلی احکامات عائلی زندگی کے بارے میں، سب سے زیادہ ان ڈیٹیل. باقی رہا معاشی معاملہ، سیاسی معاملہ، اس میں اصول دیے گئے، لیکن تفصیلی شرعی احکام آئے کہاں ہیں؟ عائلی قوانین، فیملی لاز. اور 1962 سے ہی ہم نے خلاف اسلام فیملی لاز نافذ کر دیے جو آج تک چلے آ رہے ہیں. اور منافقت کی انتہا یہ ہے کہ دستور میں لکھتے ہیں یہ اللہ کی حکمرانی ہے پاکستان میں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. مذاق ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. افراد ہیں تو ان کا حال، اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تمدن میں حنود کی میں مثال دے دیتا ہوں. شادی بیاہ کی رسومات ہم کس طور سے مناتے ہیں؟ یہ مہندی کی ایک رسم ہوتی ہے نا شاید، اور تیل، خالص ہندوانہ رسومات اور بالکل ہندوؤں کے طریقے پر منائی جاتی ہے 100%. اور آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں آگے سے آگے کوئی احساس ہی نہیں ہے. کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت، رسول کا اتباع، اللہ اور رسول کے احکامات، کوئی تعلیمات، کوئی دین، کوئی مذہب. بس مذہب رہ گیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو یا جا کے عمرہ کر لو، اللہ اللہ خیر سے. ہندوستان کا مسلمان آج بھی اس کے عائلی قوانین کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. انہوں نے تحریک چلائی تھی، ورنہ 1985 میں ایک کیس ایسا ہوا تھا جس میں کلکتہ کی ہائی کورٹ نے مسلمانوں کے عائلی قوانین میں مداخلت کی تھی. پھر وہاں پر مسلمانوں نے تحریک چلائی، لاکھوں کے مظاہرے ہوئے، کئی 100 جانے گئیں. تحریک چلائی شریعت کے لیے، عائلی قوانین کے لیے، اسلامی فیملی لاز کے لیے. وہ تحریک آج تک اس ملک میں نہیں چلائی گئی. اور جب تحریک وہاں چلی تھی تو ظاہر بات ہے کہ جب اس بڑے پیمانے پر تحریک چلتی ہے تو پھر اس کی ہلچل مچتی ہے، لوک سبھا کے اندر مسئلہ بن گیا، پارلیمنٹ. اور راجیو گاندھی نے اس کے بعد پارلیمنٹ کے ہاؤس پر اعلان کیا اور اس نے اس کا اعتراف کیا کہ مجھے ابھی تک مسلمانوں کے عائلی قوانین کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اب میں نے مطالعہ کیا ہے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو حقوق اور جو تحفظ اسلام خواتین کو دیتا ہے کوئی اور مذہب نہیں دیتا، اور آئندہ طے کر دیا گیا کہ کوئی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ مسلمانوں کے فیملی لاز میں مداخلت نہیں کر سکتی، ہمیں وہ بھی سہولت حاصل نہیں ہے اس ملک جو اسلام کے نام پہ منایا. اور افسوس اصل میں کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمیں کوئی، ہمارا کوئی نقصان ہے، کوئی ہم کس شرمناک پوزیشن میں ہیں اللہ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے احساس ہی نہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک فورم پر بات ہو رہی تھی، خبریں کا فورم تھا. ایک بات تو اچھی ہوئی، وہاں بہت سارے مذہبی اور سیاسی رہنما اکٹھے تھے. ایک بات اچھی یہ تھی کہ سب نے اتفاق کیا کہ ہاں ہے تو یہ اللہ کا عذاب، سیلاب جو آیا ہے اللہ کا عذاب، یہ تو ماننا پڑے گا. یہ کہنا کہ یہ ایک بس ہمارے لیے چیلنج ہے اور ہم چیلنج سے نمٹیں گے، یہ اپروچ ہی غلط ہے. سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے اور اس کا طریقہ استغفار ہے. بات تو اس پر اتفاق ہوا الحمدللہ. لیکن عذاب کیوں ہے؟ اس پر رائے جو آ رہی تھی وہ پھر مجھے اس پر اپنا اظہار خیال بھی کرنا تھا اور میں نے کیا الحمدللہ. وہ رائے یہ آئی اکثر کہ جی یہ جو جس قیادت کو ہم نے منتخب کر کے اپنے سر پہ بٹھایا ہے یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، لہذا آثار عوام کے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے. کرپٹ قیادت جو بھی ہے آپ جانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس قیادت کے لیے کچھ بھی کہوں گا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، ہر لفظ اس کے لیے ہلکا ہے. لیکن بات اتنی سی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اجتماعی توبہ کی بات کرتے ہیں، توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ کہ سابقہ گناہوں پر استغفار، توبہ، رجوع، معافی اللہ سے مانگ کر اور آئندہ عزم کرنا کہ ان گناہوں کا، ان جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے، اپنے عمل کی اصلاح کرنا. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس جرم کی سزا ہے تو آپ کیا توبہ کریں؟ پہلے اس کا تو تعین ہو، معلوم تو ہو ہمارے اصل جرائم ہے کیا. آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ زرداری کو اوپر لانے میں جو قوم نے ووٹ دیے ہیں تو یہ اس جرم کی سزا ہے. سبحان اللہ، یہ تو خود قوموں کے جرائم کی سزا ہوتی ہے کہ اس قسم کی قیادت اللہ مسلط کرتا ہے. ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخاف کفینا ولا یرحمنا. ایک مسنون دعا کے الفاظ ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر کہیں ایسے حاکم ہم پر مسلط نہ ہو جائیں جو ہمارے حوالے سے نہ تیرا خوف رکھتے ہو اور نہ ہم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ کے خوف سے بھی عاری اور رحم دلی سے بھی محروم، ایسے حکمران نہ آ جائے ہمارے گناہوں کی پاداش میں. یہ تو گناہوں کی سزا کے طور پر آتے ہیں. جرم کیا ہے پوری قوم کا، اس کو تو سمجھو. اور وہ جرم یہی ہے، اس کا ذکر پہلے بھی ہوا، پاکستان بنانے کے بعد ہمارا اسلام سے بے وفائی، غداری، اپنے عہد کو توڑنا، عہد شکنی، یہ سب سے بڑا جرم ہے. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، شریعت نافذ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں اس کے حوالے سے بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے کہ زندگی ایسے گزارو، ہر زندگی کے گوشے میں یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد. اس کے ساتھ ہی فرما دیا اجتماعی نظام بھی میں دوں گا، ان الحکم الا للہ، حاکم میں ہوں، حکمرانی میری ہے، اور جو قانون میں دوں اس قانون کو نافذ کرو اجتماعی نظام کے اوپر. معاشی نظام کیا ہوگا اس کے اصول اللہ نے دیے، معاشرتی نظام کیا ہوگا اس کے اصول دیے، معاشرے میں کیا چیزیں ہیں جن کو پروموٹ کیا جائے گا، کن کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا. آج اسلامی معاشرہ ہوتا تو یہ بے حیائی اور عریانی کا سیلاب آتا اس طریقے سے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، قدم قدم پر وہ جادو ٹونے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جس کو صاف کہا گیا کہ ہے ہی کفر. ہمارا میڈیا انہیں پروموٹ کر رہا ہے، اشتہارات شائع کر رہا ہے. سعودی نظام پوری دنیا میں رائج، پورے ملک میں رائج ہے، اور اس کی پروموشن کے لیے حکومت نئی سے نئی اسکیمیں نکال رہی ہے. جوئے کے نئے سرے انداز، دلکش انداز، پوری قوم کو اس کے اندر لگایا ہوا. جو ساری چیزیں ممنوع ہیں وہ سب ساری چیزیں آج ہم کر رہے ہیں، اور جن کو کرنے کا حکم ہے، ستر و حجاب کی تعلیمات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ والدین کا ادب و احترام ہے، مسکینوں اور یتیموں کی دیکھ بھال ہے. معاشی نظام کے اندر یہ اصول غلط ہے کہ افراد زیادہ ہے کہاں سے آئیں گے، راضی کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع پورا ایک معاشی خاکہ دے دیا. قتل ناحق کی یہ سزا ہے، عدل و انصاف وہ کہاں اس ملک کے اندر انتاش ہے. عدل و انصاف، عدالتی نظام ایسا بوسیدہ بلکہ انتہائی جس میں سے سڑاندے اٹھ رہی ہوں. آپ چکر لگاتے رہے کورٹس کے، لگاتے رہے، امید ہے آپ کے پوتوں کو جا کے شاید کوئی ججمنٹ آپ کو مل جائے گی اس فیصلے کی، اور وہ بھی انصاف، اس کا کوئی دور دور امکان نہیں ہے. انصاف تو خریدنے والے خرید سکتے، بکاؤ چیز. کیا اسلامی معاشرہ اور کہاں ہمارا معاشرہ؟ تو اللہ نے وہ نظام بھی دیا، یہ نظام قائم کرو، مجھے رب مانا ہے تو حاکم میں ہوں. اقبال نے بڑے سادہ انداز میں کہا تھا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اگر اللہ کی حاکمیت نافذ نہیں ہے تو جو کوئی اور نظام ہے وہ کیا ہے؟ آزر کے ترشوہ ہوئے بت ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ شرک. غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے. صوفی محمد صاحب نے ایک بات کہہ دی تھی تو سب نے کہا کہ پتہ نہیں اس نے کیا قیامت ڈھا دی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی ہو کیا رہا ہے معاشرے میں؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. یہ فتوے کس کے؟ اگر اس شریعت کے مطابق پوری ریاستی نظام نہیں چل رہا، فیصلے اس کے مطابق نہیں ہو رہے، اجتماعی نظام اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق. اور ظلم کی قرآن مجید کی اپنی اصطلاح کے اندر شرک کو بھی کہتے ہیں، ان شرک لظلم عظیم، یہی تو شرک. یہ صورتحال ہے. وہ نظام جب اللہ کو رب مان لیا تو اب مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور اس نظام کو قائم نہ کرے تو یہ اللہ سے بغاوت، بے وفائی نہیں کہہ رہا میں، بغاوت کہ پروردگار تو نے نظام تو دیا لیکن ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی کا نظام نافذ کریں، زمین تیری ہے مان لیا لیکن اس دھرتی پر ہم اپنا نظام بنائیں گے، تیرا نظام نہیں چلنے دیں گے، چلا اسے آسمانوں کے اندر. اور کسے کہتے ہیں بغاوت؟ اس ملک کے اندر اسی وقت جب ایک طرف کہا گیا، میں صوفی صاحب کی وکالت نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، بات انہوں نے حق کہی تھی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب شرک ہے، سب حرام کام ہو رہے ہیں. تو فتوا اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. وہ پارلیمنٹ، اب آپ دیکھیے 1962 سے وہ آئینی قوانین اس ملک میں نافذ ہیں جو تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا کہ خلاف اسلام ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہاں دستور کی عملداری ہے، دستور میں تو لکھا حاکمیت اللہ کی ہے، کہاں کی حاکمیت اللہ کی ہے؟ دستور میں لکھا قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، ساری قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہو رہی ہے. آئیڈیالوجی کونسل نے کئی ہزار سفارشات مرتب کی کہ ہمارے ملک کے اندر چلنے والے مختلف اداروں میں فلاں قانون فلاں ضابطہ یہ غیر اسلامی ہے، ان کو بدلو، اس کی جگہ یہ لاؤ. وہ اٹھا کے جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں ڈال دی گئی، اس پر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی آج تک. ضرورت نہیں، ہمیں شریعت چاہیے ہی نہیں. ہمیں تو انگریز کا چھوڑا ہوا بوسیدہ نظام چاہیے. اور وہ انگریز کا نظام کیا ہے اس ملک کے اندر جو چلا آ رہا ہے؟ ایک طبقہ حاکم ہے، وہ فاتح اس ملک میں ہے، ایک طبقہ محکوم ہے. یہ دو طبقات ہمارے ہاں چل رہے ہیں. بیوروکریسی میں جو آ گیا وہ حاکم ہے، وہ فاتح ہے. اس کا رویہ عوام کے ساتھ وہی ہوگا جو فاتح حکمرانوں کا اور فاتح قوم کا اپنی غلام قوم کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہماری وہی ٹریننگ دی جاتی ہے سی ایس ایس کے اندر. کیا کون سی ٹریننگ ہے؟ کیسے ڈیل کرنا ہے ان عوام کو؟ جو انگریز نے اپنے لیے اصول بنائے تھے وہ ہم چلا رہے ہیں. وہ تو فاتح تھا، وہ حاکم تھا. وہی چل تھانوں کا نظام وہی کا وہی، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے جرم عظیم، یہ بغاوت اللہ سے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. دیکھیے افراد اپنی ذاتی زندگی میں گناہگار بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اغماز کر لیتا، لیکن اجتماعی نظام اگر غلط ہوگا اس پر قوموں کو معاف نہیں کیا جاتا. تو سب سے بڑا جرم تو یہ ہے جس کے جرم ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا، اور اس میں یقیناً پوری قوم مجرم ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کم مجرم، کوئی زیادہ مجرم. حکمران طبقے کے پاس اختیار تھا، وہ دین کو قائم کر سکتے تھے، شریعت نافذ کر سکتے تھے، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. لیکن ایک اور اعتبار سے اس معاملے میں رہنمائی اور قیادت کا فریضہ دینی طبقات کو ادا کرنا تھا، انہوں نے بھی اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کیا. شریعت کے نہ ہونے سے یہ ہے حقیقت کہ ہم ایک غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ان فتووں کی زد میں ہیں. اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ کافرانہ، فاسقانہ، ظالمانہ ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ تو کوئی نہیں بتاتا. ہاں یہ بھی کرتے رہو، یہ بھی کرتے رہو، اتنی تسبیح کر لینا نکل جاؤ گے، سارے غلط کام کرو اور لیکن یہ ہمیں چندہ دے دو ٹھیک ہے. ایک اعتبار سے سب سے بڑا جرم ہماری دینی قیادت کا، عوام کو یہ شعور دینا کہ شریعت کی کیا اہمیت ہے اور بغیر شریعت کے ہم ایسے ہی ہیں جیسے ماہی بے آب، اور ہم اللہ کی عدالت میں مجرم کے طور پر ہیں. یہاں پر ہم اس کے باغیوں میں ہیں. جب تک کہ اللہ کے دین کو نافذ اور قائم نہیں کرتے، یہ شعور دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اور اگر حکمران سیدھے نہیں چل رہے تو انہیں سیدھا رکھنا اس حوالے سے، اس کے لیے عوام کے اندر ایک جذبہ بیدار کرنا، ایک ایمانی غیرت بیدار کرنا ہے، کس کی ذمہ داری تھی؟ سب سے بڑا. لیکن یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلہ دے رہی ہے، ایک آرڈیننس پاس کر رہی ہے، سارے مکاتب فکر کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے. ایک حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا ایک دور میں، اور وہ اسلام کے مطابق تھا، بہت حد تک صحیح تھا، 90% سے زیادہ صحیح تھا. لیکن جب سارا سٹرکچر نیچے جو ہے جوڈیشل پروسیجرز، سارے لاس تو وہی کے وہی ہیں، تھانے کا نظام وہی ہے، کچہریوں کا نظام وہی ہے جو انگریز کا دیا ہوا ہے، تو آپ ایک آرڈیننس لا کر اوپر حدود آرڈیننس، اس کے ساتھ جو سلوک ہونا تھا وہ ہوا، وہ غیر مؤثر، بےمانی. جب تک کہ نیچے سے اسلام کو نہیں لاؤ گے، پورا سسٹم نیچے سے نہیں لاؤ گے. خیر، اس کو ہٹا کر جو ایک لایا گیا خواتین کے تحفظ کے لیے تحفظ حقوق نسواں بل، کم سے کم وہ آرڈیننس اپنی جگہ شریعت کے مطابق تھا، آپ کا نظام غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، اس کی وجہ سے ناکام ہوا، لیکن اب آپ نے دھڑلے کے ساتھ ایک غیر اسلامی آرڈیننس پاس کیا اس کی جگہ پر جس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں، بار بار عرض کر چکا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے تمام علماء نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور ہماری پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا، اس کو نافذ کیا، اور اسی پارلیمنٹ میں ہمارے دینی طبقات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عذاب تو پھر سب پر آئے گا، یہ ہے سب سے بڑا جرم ہمارا، قومی جرم۔ جب تک اس کا ازالہ نہیں کریں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی محنت قبول فرما کر قوم کی حالت پر رحم فرما دے تو اور بات ہے۔ مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور مسائل شروع ہوئے، کبھی خاکے بنائے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، احتجاج ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، امریکی دباؤ پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا، عبد القدیر خان کے ساتھ کیا کیا گیا جو محسن قوم ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا، جس شخص کو ذریعہ بنایا، اسے ہم نے قربانی کا بکرا بنا کر اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس وقت مجھے یاد ہے پوری قوم کے اندر ایک زبردست ری ایکشن تھا، ہر طبقے نے اٹھ کر مظاہرہ کیا ہے، ہر طرف سے آوازیں اٹھی ہیں کہ آئندہ ہم اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم نہیں دلا سکتے، اگر یہی کرنا ہے قومی محسنوں کے ساتھ سلوک تو پھر بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھے، تعلیم نہ حاصل کرے۔ یاد ہے آپ کو یہ الفاظ، یہ کیفیت، ذہنی کیفیت لوگوں کی اس وقت تھی؟ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے ان جرائم کی سزا ہے، اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ مزید مسلسل عذاب کے لیے تیار رہیے، حالات بد سے بدتر ہونے ہیں۔ آج آپ نے فلاں چیز پر احتجاج کیا، کل فلاں چیز پر کر دیا، آپ مسلسل احتجاج ہی کرتے رہیں گے مختلف چیزوں پر، حالات کبھی نہیں بدلیں گے، احتجاج کرنے سے بدلتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلو، جس جرم کی سزا ہے اس جرم سے باز آؤ، اللہ کے خلاف جس بغاوت کے انداز میں تم کھڑے ہو، ایک بغاوت تو ہم نے پہلے کی ہوئی تھی کہ اس ملک میں شریعت نافذ نہیں ہونے دی، دوسری بغاوت کہ حق و باطل کے مارکے کے اندر ہم کس کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، فرنٹ لائن الائے کس کے بنے، حق و باطل کے مارکے کا مطلب کیا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو حق پر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی صف میں شامل ہے، اور دوسرے وہ ہے جو ناحق ہے، وہ ابلیس کی صف میں شامل ہے، طاغوت کی صف میں شامل ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو کس صف کے اندر شامل کیا ہے؟ اللہ کے باغیوں، وہ صلیبی قوتیں، وہ یہود و نصارہ جن کے بارے میں آیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، اگرچہ ان کو شریعت ملی تھی، انہوں نے جب شریعت نافذ نہیں کی اور دین کے ساتھ بے وفائی کی تو ان کا یہ انجام ہوا۔ آج وہ اللہ کے دشمن ہیں، سب سے بڑے اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اور شیطان کے چیلے اور چانٹے اور اس کے ریپرزینٹیٹو ہیں اس زمین پر۔ ہم نے اپنے آپ کو ان کی صف میں لا کھڑا کیا، دعا کرتے ہیں پروردگار ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے رستے پر نہ چلائیے جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں۔ اور خود کہاں ہم نے کون سا رستہ اختیار کیا بحیثیت قوم، اور کس کے خلاف؟ معلوم ہے یہ جنگ اسلام کے خلاف ہے، یہ اتنی بڑی بغاوت، ایک بغاوت پہلے تھی اور اس کے اوپر دوسری بغاوت، کہ نہیں پروردگار ہم اہل ایمان کے صف میں نہیں، ہم اہل کفر کے صف میں شامل ہیں، اس بار کا یعقوب باطل میں ہم باطل کے فرنٹ لائن الائی۔ جرائم تو یہ ہے، سزا تو ان کی مل رہی، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہو رہی، آنکھیں بند کیے بیٹھے، موقع پا کے رات کسی ایک کو متون کر دیا، کل کسی دوسرے کو کر دیا۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ صرف اوپر جو حکمران طبقہ ہے بس یہ خراب ہے، اس کو ہٹا دو تو بس عوام کے اندر تو سب خیر ہی خیر ہے، ان کے سینوں میں تو ایمانی جذبات موزن ہیں، یہ تو شریعت چاہتے ہیں. اور کرپشن کہاں ہے؟ کرپشن تو پورے معاشرے میں، اللہ سے بے وفائی. ہم کس کے گھر میں شرعی پردہ نافذ ہے؟ اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے، آخر وہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم اللہ کے بعض احکامات کو مانیں اور بعض کے بارے میں طے کر لیں کہ یہ دے تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، سوری، اللہ سے سوری کہہ دیں، تو یہ بھی بغاوت ہے. دیکھیے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس بات کو ایک اصولی طور پر سمجھ لیجیے. اللہ معاف فرمانے والا ہے اگر توبہ کر لے. غلطی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، صراط مستقیم اللہ اور رسول کی اطاعت، اس رستے پر چل رہے ہیں، زندگی کے ہر گوشے میں کوشش کر رہے ہیں، کہیں آپ سے کوتاہی ہو گئی، کہیں قدم دگمگا گئے، کہیں کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، فوراً پلٹے واپس آئے. اور جو فوری توبہ کرے اس کی توبہ کی قبولیت کا اللہ نے ذمہ لیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا. اللہ تعالیٰ خود تو اپنے لیے واجب کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ مختار مطلق ہے. جو کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر فوراً رجوع کر لے. گناہ کا ارتکاب کا مطلب یہ کہ آپ ویسے مسلمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، پوری شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کہیں کوتاہی ہو گئی، پھر واپس پلٹے ہیں صراط مستقیم کی طرف. توبہ کا مطلب پلٹنا، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گناہ کے گڑے میں گر گئے تو اب پڑے ہوئے ہیں اور اسی میں دلدل میں آگے جا رہے ہیں، بلکہ پلٹ کے آ رہے ہیں سیدھے رستے پر. یہ ہے توبہ، اور یہ اللہ کو بہت پسند. بڑے سے بڑے آدمی سے بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، توبہ کرے، فوراً قبول کرے. لیکن ایک طرز عمل یہ ہے کہ پروردگار تیرے احکامات تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن فلاں فلاں حکم پر عمل کریں گے، فلاں کے معاملے میں ہماری طرف سے صاف جواب ہے. یہ بغاوت، یہ بندگی نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یا تم کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ معاشی معاملہ ہے پروردگار، آج کی دنیا جس طریقے پر چل رہی ہے ہم نے تو کاروبار ویسے ہی کرنا ہے، حلال حرام اس کی تمیز یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. یہ ہے کہ ایک کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے. اسلامی معاشرت اگر وہ اختیار کر لی تو اس وقت ہم پورے خاندان میں اجنبی ہو جائیں گے، لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، ہماری بیٹیوں کو رشتے کون دے گا؟ لہذا اسلامی معاشرت ہم نہیں اختیار کر سکتے. یہ وہ طرز عمل ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. جو کوئی تم میں سے اس حرکت کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. یہ مذاق بنایا ہوا تھا تم نے ہماری شریعت کا؟ رب مانا ہے تو اس کا ہر حکم مانو. ہاں کسی وقت غلطی ہو گئی، تساہل ہو گیا، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن یہ کیا کہ یہ مانوں گا یا نہیں مانوں گا؟ ہم انفرادی طور پر بھی یہی کر رہے ہیں. قومی سطح پر تو ہم نے بالکل شریعت کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس رخ پر ایک قدم بھی آگے بڑھے. ہر وہ کام کریں گے جو شریعت کے مخالف. تو یہ صحیح ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اجتماعی جرائم کی سزا ہے. اس کا علاج توبہ ہے. لیکن توبہ کے حوالے سے میں آپ عرض کر رہا ہوں کہ توبہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے جرائم کا ادراک ہو، اعتراف ہو، پروردگار ہم نے یہ زیادتی کی ہے، ہم سے یہ تقصیر ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، یہ ظلم کیا ہم نے، اعتراف اور پھر استغفار، تو معاف فرمانے والا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ ہے اس کا نقطۂ آغاز۔ اور پھر اصل توبہ کہ ان جرائم کا اب ازالہ کریں، کل تک اگر دین پر عمل پورا نہیں تھا تو آج سے اس کی کوشش شروع کر دیں، کل تک اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ شریعت کے بغیر بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اسلام اور ایمان پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کے لیے اجتماعی جدوجہد شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، مال دیا ہے، اس کا ایک حصہ اس کام کے لیے لگائیں۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لگاؤ اللہ کی راہ میں، کیا لگاؤ؟ اپنے مال بھی اور اپنی جسم و جان کی توانائیاں بھی، یہ ساری توانائیاں تم نے دنیا سمیٹنے کے لیے صرف کی ہوئی ہیں، سارا مال اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اور مال بناؤ اور کھینچو، یہ میرے دین کے لیے، میرے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال کرو اس کا ایک حصہ، یہ رب کے تقاضے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے تو صحیح، ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر دیکھیے، بار بار یہ مطالبہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ ہے توبہ، قوم کی ایک قابل ذکر تعداد توبہ کر لے گی تو لازماً اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئے گی، اس کی رحمت پھر سایہ فگن ہوگی، اس کی ساری ہمدردی کہنا چاہیے یا اس جو بھی ہے، وہ تو ہے ہی مسلمانوں سے، اگر مسلمان واقعی اللہ کے وفادار بنے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ دنیا میں کس کے لیے اللہ کی نصرت اور رحمت، اصلاً ہے ہی اہل ایمان کے لیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی غالب اور سربلند رہو گے، عزت اور اقتدار اور غلبہ تمہیں ملے گا اگر واقعی مومن رہے، لیکن ایمان کے تقاضوں سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے وہ توبہ، اجتماعی توبہ قوم کرے، قوم کا قابل ذکر حصہ کرے، لازماً اللہ کی مدد آئے گی۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ لازماً ان کی مدد کرتا ہے، اور مدد کیا ہے اللہ کی؟ باطل قوتیں جو اس اللہ کی سرزمین پر غالب ہیں، انہیں جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کا دین قائم کرنا، شریعت کے لیے کمر بستہ ہو، امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، یہ جو ہم نے 9/11 پر غلطی کی تھی اس سے سجدہ صاف کرنا ہوگا قوم کو، بہت بڑی غلطی، قوم اٹھے سجدہ صاف کرے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم فرنٹ لائن الائن نہیں ہیں، ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، پوری قوم کھڑی ہو نکالا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا دامن پکڑا جائے۔ کیوں نہیں ہمت ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ پر یقین نہیں ہے ہمیں، ہم اللہ کے ساتھ وفادار مخلص ہم خود نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے اللہ نے ہماری مدد کرنی نہیں، لہذا امریکہ کے سایہ عاطفت میں رہنا بہت اچھا ہے۔ یہ ہے بیماری اس قوم، کھڑے ہونا ہوگا، یہ بہت بڑی غلطی تھی، اس کا سجدہ صاحب لازم ہے۔ جماعت اسلامی نے جو ایک ریلیز کا سلسلہ شروع کیا، بہت اچھا ہے، گو امریکہ گو، لیکن ہم اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں، یہ نامکمل بات ہے، یہ تشنا ہے، ادھوری ہے۔ ہم کہتے ہیں امریکہ سے رشتہ توڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اگر اللہ کے اس دامن کو نہ تھاما تو پھر تم امریکہ کو کبھی قیامت تک باہر نہیں نکال سکتے۔ امریکہ سے زیادہ بڑی قوت ہے جس کا سہارا چاہیے اس وقت، تم امریکہ کو بہت بڑی قوت سمجھتے ہو نا، جنہوں نے اللہ کو بڑی قوت سمجھا تھا انہوں نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، نہتے، اور جنہوں نے امریکہ کو بڑی قوت سمجھا ہے ان کا حال دیکھنے کیا ہو رہا ہے، جیکب آباد ایئر بیس بچا لیا گیا اور بستیاں کی بستیاں جو ہے سلام میں غرق ہو جائیں، ہماری سرزمین پہ بنا ہوا ویئر بیس، اور وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ جو تماچے رسید کر رہا امریکہ آپ کے چہرے پر. لیکن نہیں، امریکہ کے آگے جھچے ہوئے، سبق نہیں سیکھ رہے. برابر کی سرزمین، ہمارا بارڈر کتنا طویل ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں کیا تاریخ لکھی جا رہی ہے، کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ تورا بورا تو ہمارا بھی ہو گیا ہے، کس کس انداز سے نہیں ہوا، لیکن وہ کھڑے ہیں آج، ہم پیچھے ہوئے. تو اللہ کی مدد، اللہ کا سہارا پکڑو گے تب امریکہ کو نکال سکو گے، ورنہ کبھی نہیں. 10 ایٹم بم اور آ جائیں، 100 اور آ جائیں، امریکہ نہیں نکلے گا. وہ ایٹم بم ہی عذاب بنا ہوا ہے ہمارے لیے، اس کو سنبھالنا. اقبال نے تو کہا تھا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. ہمیں اللہ نے ایک بڑی زبردست صلاحیت عطا کر دی، ایٹمی صلاحیت، اس کو سنبھالنا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ اس لیے اللہ آج ہمارے ساتھ نہیں. اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم اللہ کے وفادار ہوں گے، خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اس ملک میں اللہ کا دین قائم کرنے اور اللہ کی شریعت نافذ کرنے کے لیے عملی جدوجہد کریں، تو انشاءاللہ مدد آئے گی. اور اگر بقیہ قوم تیار نہیں ہوتی، میں اور آپ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو شاید ہماری زندگی میں تو یہ نقشہ نہ بدلے، حالات نہ تبدیل ہوں، لیکن ہمارا اپنا قبلہ درست کر لینا ہمیں انشاءاللہ آخرت میں کامیاب کریں. اصل کامیابی ہے یہ آخرت. میں اب ان آیات کا ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ رمضان کی ان مبارک ساعات میں ہمیں اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق دے، اور قوم کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر سکے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. بحر و بر میں فساد مچا ہوا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، بدعمالیوں کی وجہ سے، تاکہ ہم انہیں کچھ مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹے اللہ کی طرف، اس سے سبق سیکھ کر اپنا قبلہ درست کریں. اگر یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ وقت توبہ ہے، تو واقعی توبہ کریں اور سنجیدگی سے بیٹھے کہ وہ ہمارے جرائم کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور نصرت سے آج ہم محروم ہیں. علماء بھی صحیح گائیڈ کریں، وہ بھی قوم کی رہنمائی کریں، پلٹیں. لعلہم یرجعون، پھر آئیں سیدھے راستے کی طرف. قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور پھر ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان قوموں کا جو اس سے پہلے تھیں. بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی تہذیبیں، بڑی بڑی سیولیزیشنز، کیا ہوئی؟ وہ فرائنہ، وہ نماردہ کہاں گئے؟ کان اکثر ہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے. سب سے بڑا جرم شرک، اور وہی اسی جرم کا ارتکاب بحیثیت قوم ہم کر رہے ہیں. اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی حاکمیت، یہی تو شرک ہے. اللہ پر توکل کرنے کی بجائے غیر اللہ پر توکل، امریکہ پر بھروسہ، اللہ پر نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اللہ سے نا امیدی ہے، دامن پکڑا ہوا امریکہ کا. اقبال کہہ رہے ہیں اور کافری، کفر اور کس چیز کا نام ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ تو کان اکثرہم مشرکین. فاقم وجہک للدین القیم، تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھو اس دین قیم کے ساتھ، اس کی طرف اپنا قبلہ درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اس دین کو پورے طور سے اس کو تھامو، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، اسی کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے جس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا. یومئذ یصدعون، جس دن پھر لوگ الگ الگ ہوں گے. اس وقت گڈمڈ ہیں، پھر کفار الگ کر دیے جائیں گے اور اہل ایمان الگ ہوں گے، اہل جنت الگ ہوں گے اور اہل جہنم، وہ مشرک لوگ، وہ اللہ کے باغی، اللہ کے بے سے بے وفائی کرنے والے، وہ دوسری طرف ہوں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس کسی نے کفر کیا، ناشکری کی روش اختیار کی، دین پر چلنے سے انکار کیا اس کے اس عمل کا نتیجہ اسی کے خلاف جائے گا. فعلیہ کفرہ, اس کفر کا, اس ناشکری کا وبال اسی پر آئے گا. ومن عمل صالحا, اور جس نے اپنا عمل درست کر لیا, فلینفسہم یمہدون, اس کا سارا فائدہ انہیں پہنچے گا, وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, ان کی عاقبت سمر رہی ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, تاکہ اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے ان لوگوں کو جو سچے اہل ایمان ہیں, جو عمل کرنے والے ہیں اچھے عمل, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے. انہ لا یحب الکافرین, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. آج اگر تم پست ہو اور کفار اوپر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی محبت کو ان سے محبت ہے, بلکہ تم نے اللہ سے بے وفائی اور غداری کر کے اپنا یہ مقام بنایا ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج بھی اللہ کی محبت اور حمایت ہے ہی مسلمانوں کے لیے, وفاداروں کے لیے. تم اللہ کی وفاداری اختیار کرو, وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب